کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں ایک بار پھر مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں بھی ہم بہت سارے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابتدا میں اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اس سے پہلے ہمارا ارادے کا، نیت کا درست ہونا یہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے۔ اب یہ سلسلہ کیوں دیکھ رہے ہیں، اس سے کیا حاصل کریں گے؟ نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سلسلہ دیکھوں گا۔ یہ بھی بڑی اہم نیت بنتی ہے کہ اول تا آخر دیکھوں گا۔ اسی طرح جو علم دین حاصل ہوگا میں اسے اچھی طرح سے یاد کرنے سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ جو مدنی پھول یہاں پر مفتی صاحب کی زبانی سنوں گا انشاءاللہ عزوجل اس پر خود بھی عمل کروں گا، دوسروں کو بھی دعوت دوں گا، اپنی اصلاح کروں گا، اور جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، جتنی خوش دلی کے ساتھ، جتنی توجہ کے ساتھ آپ سلسلے میں شامل رہیں گے انشاءاللہ عزوجل اتنی ہی زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، جن کا ہم اس ماہ میں میلاد مناتے ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ ویسے تو سارا سال ہی میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا فرمان عظمت نشان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی ہم انشاءاللہ عزوجل کچھ سوالات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اور کچھ انبیاء کرام کی شان عظمت اور ان کی کچھ صفات سے متعلق کریں گے۔ الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمانوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا، خوشیاں منائیں، میلاد پاک کی جو ہے وہ سیرمنیز کی گئیں، جلوس نکالے گئے، نعت خوانی کا سلسلہ ہوا، سیرت کا بیان ہوا، فضائل کا، معجزات کا، کمالات کا بیان ہوا۔ الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمانوں نے اپنے اپنے انداز پر اپنی اس محبت کا اظہار کیا۔ مفتی صاحب دیکھا یہ جاتا ہے کہ 12ویں شریف کا مہینہ آیا، ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں پہلے سے کہیں بڑھ کر کی جاتی ہیں، ہم میلاد پاک مناتے ہیں، لیکن جیسے ہی 12 ربیع النور شریف کا دن گزر جاتا ہے اور بالخصوص جب مہینہ اختتام کو پہنچتا ہے تو میلاد شریف سے متعلقہ کافی سارے امور ہیں جو گویا کے لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے جب میلاد کا مہینہ گزر جائے یا 12 ربیع النور شریف گزر جائے تو اس کے بعد بھی کچھ خاص ہونا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد شریف جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مبارک کو عروج تک پہنچانے کا ایک دن ہے، یعنی جو 12ویں شریف مناتے ہیں
جی
اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک یاد جو پورا سال ہی مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے جی اسے ان دنوں کے اندر اپنے عروج تک پہنچا دیا جائے۔
ٹھیک ہے،
یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک دن کے اندر منحصر کر دیا جائے۔
صحیح،
منحصر کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عروج تک پہنچانے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ شب قدر ہے، شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا اور قرآن پاک کے اندر اس کو بطور خاص بیان بھی فرمایا۔
صحیح،
تو اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سال کے اندر ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے کہ شب قدر کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اس رات کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، لہذا آج کی رات تو قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے اور بقیہ پورا سال چھٹی کر لی جائے، ایسا نہیں۔ وہ شب قدر کی فضیلت ایک یاد دہانی ہے، اور مسلمانوں کو پورا سال قرآن کی تلاوت کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک قسم کا وہ دن اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، منایا جائے، اور پھر اس کی یاد جو ہے وہ پورا سال چلتی رہے۔
صحیح.
اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا جو ہے وہ بھی یوں کہہ لیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اظہار کا ایک بڑا عمدہ دن ہے کہ اس دن محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کا یوم عزم ہے، یوم نیت ہے، یوم نیت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی محبت کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اور جیسے اس دن پورا دن یاد کے اندر جو ہے وہ گزارا گیا،
صحیح،
تو بقیہ پورا سال بھی اس یاد کو ہم قائم رکھیں گے۔
صحیح.
لیکن عام طور پر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے دین کی جو بڑی بڑی بنیادی باتیں ہیں ان کے بھی جو بڑے اہم مقاصد ہیں وہ فراموش کر دیے جاتے ہیں۔
صحیح.
جیسے مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز کے مقاصد جو خود قرآن پاک کے اندر ہی مذکور ہیں، یعنی اپنے غور و فکر سے ہم چیزیں نکالیں گے تو بہت ساری نکل آئیں گے، لیکن وہ مقاصد جو خود قرآن پاک کے اندر ہی مذکور ہیں تو ان کو بھی نماز پڑھنے والے خود ان کو فراموش کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری،
صحیح،
نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یعنی نماز ایک تو بذات خود پڑھنا یہ دین کے بنیادی فرائض میں سے ہے، دوسرا اس سے یہ مقصد حاصل کرنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ مسلمان کے دل میں بیٹھ جائے۔
ماشاءاللہ.
تو گویا نماز کے علاوہ بھی اب وہ یاد قائم رہنی چاہیے۔
صحیح.
بار بار دن کے اندر نماز کی طرف آنا، یعنی پانچ وقت فرض نمازوں کی طرف آنا، کیوں؟ تاکہ وہ جو درمیان کا ڈیوریشن ہے، جو درمیان کے وقت ہیں، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر، یہ درمیان کا وقت بھی اللہ تعالیٰ کی اس یاد کے تحت رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ذہن بنتا رہے۔
صحیح.
نماز میں جاتا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، پانچ مرتبہ اس کو یہ کہا گیا کہ خدا کی بارگاہ میں حاضری دو تاکہ اس کے ذہن میں حاضری کا تصور بیٹھ جائے۔
صحیح.
کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن مجھے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے بھی حاضر ہونا ہے۔
صحیح.
ابھی
صحیح.
تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، لیکن یہ حاضری جو بار بار ہے اس لیے ہے تاکہ وہ آخری حاضری جو ہے وہ آدمی کو یاد رہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو ان نمازوں کے ذریعے اس حاضری کو ایسا ذہن کے اندر اپنے تازہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد دوبارہ انہی معاملات کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز کا ایک مقصد بیان کر دیا کہ نماز ایسی ہو کہ جو آدمی کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے، اور وہ بھی اسی حاضری کے تصور کے ساتھ ہی ہوگی۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکتے ہیں؟ تو گویا نماز کے جو بنیادی مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں، نماز پڑھنے والے اس کو فراموش کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح روزے کو لے لیں۔ روزے کا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو اب رمضان کا مہینہ اس لیے تھا کہ آدمی پرہیزگار بنے، اپنی خواہشات پر قابو پانے کی اسے قدرت حاصل ہو، اپنی خواہشات پہ اور اپنی جو ہے وہ من مانیوں کے اوپر وہ قابو پانے کا ملکہ حاصل کر لے۔ لیکن رمضان گزرتا ہے، ابھی عید کا دن شروع نہیں ہوتا، ابھی عید کی رات ہی ہوتی ہے، چاند رات، لیکن لوگ روزے کے جتنے پورے مہینے کے وہ یعنی اس سے جو حاصل وصول ہوتا ہے وہ سارے کا سارا سائیڈ میں کر کے جو ہے وہ اپنے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو گویا روزے کا جو بنیادی مقصد لعلکم تتقون تھا، روزے تو رکھ لیے لیکن لعلکم تتقون جو ہے اس کو فراموش کر دیا۔
صحیح.
اسی طرح آپ زکات کو لے لیں۔ زکات کے بنیادی مقاصد میں سے کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ زکات دینے سے آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مال میں نے صرف اپنے ذاتی استعمال میں ہی نہیں لانا، بلکہ مجھے اس مال کو آخرت کا ذخیرہ بنانے کے اندر بھی استعمال کرنا ہے، مجھے غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے، مجھے محتاجوں کی جو ہے وہ مدد بھی کرنی ہے۔ تو زکات سالانہ ایک قسم کی وہ یاد دہانی ہے جو یہ ذہن پیدا کرنے کے لیے ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ لوگوں کے مال کے اندر ایک معلوم حق ہے سوال کرنے والے کے لیے اور محروم آدمی کے لیے۔ تو گویا صرف زکات نہیں دینی تھی،
زکات تو ایک لازمی جز کے طور پہ ہمارے اوپر لازم کر دی گئی تاکہ اللہ کی راہ میں دینے کا ذہن بنے، غریبوں کے ساتھ محبت، ان کی مدد کرنے کا، محتاجوں کی مدد کرنے کا ذہن بنے. اچھا، اسی طرح دوسرا مقصد تھا کہ اپنا مال جو ہے وہ بلا عوض، بلا دنیاوی نفع، بلا کسی دنیاوی منفعت کے آدمی دے دے، دے کر بھول جائے. غریب کو دیا، غریب پہ کوئی احسان نہیں، غریب کو دیا اب اس کو بھول جائے کہ میں نے کسی کو دیا،
مالک بنا
تو مال کی محبت جو ہے وہ دل سے نکلے. تو گویا مال کی محبت سے دل پاک ہو جائیں اور غریبوں کی مدد کرنے کا ذہن بن جائے، یہ زکات کے مقاصد میں سے ہے. لیکن اس مقصد کو کتنا پورا کرنے والے ہیں، یعنی کتنے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم پورا ساری اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہیں گے اور مال سے محبت ہمیں نہیں کرنی. تو اسی طرح حج کو لے لیں، حج کے بنیادی مقاصد میں سے کیا ہے کہ آدمی سفید رنگ کا لباس پہن کے عرفات کے میدان میں چلا جاتا ہے، جیسے وہ اس کا لباس کیا جیسے کفن ہے.
صحیح.
اور اس کا عرفات میں حاضری کیسے ہے جیسے قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں حاضری ہونی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور اور وہ جو لباس پہن کے کفن کا تصور، وہ اس کے اندر ایک بنیادی کانسیپٹ ہے حج کرنے کے اندر. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اس مقصد کو اور اس سوچ کو اور اس حاصل ہونے والی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے بقیہ زندگی بھی اسی طرح گزارتے ہیں. تو گویا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین کے جو بنیادی ارکان ہیں، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، ان کے جو مقاصد ہیں ان کی طرف سے بھی صرف نظر اور ان کی طرف سے بھی غفلت اور ان سے دوری کے اندر جب یہ عالم ہے، تو میلاد شریف کے اندر بھی تقریباً اسی طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ میلاد اس لیے تھا کہ آدمی ایک دن ایسا بطور خاص بناتا ہے جس میں وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر وہ پورا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آپ کی یاد میں، آپ کے تذکرے میں، رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر گزارتا ہے. اور گویا اس دن وہ سرکار کی آمد پہ جو جشن مناتا ہے، وہ اس میں وہ اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں اپنے لیے، کہ سرکار تشریف لائے، میرے اوپر کائنات کی یہ سب سے بڑی نعمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اب میں آپ کی اتباع کروں گا، میں آپ کی اطاعت کروں گا، میں آپ کے طریقے پر چلوں گا، میں آپ سے آپ کی محبت کے تقاضے پورے کروں گا. اصل میلاد شریف کے پیچھے بہت ساری نیتیں یہ ہوتی ہیں، جیسے ہم نے نیتوں کے اوپر کلام بھی کیا.
جی
لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب پہلے نمبر پر تو جو میلاد منایا جاتا ہے، اس میلاد منانے کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا شریعت کے مطابق ہے اور کتنا خلاف شریعت. شریعت کے مطابق بھی میلاد ہوتا ہے، جیسے مدنی چینل کے اوپر اس کے مظاہر جو ہیں وہ دیکھے ہی ہیں کہ 12 دن میلاد منایا گیا، بلکہ آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ابھی بھی میلاد ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں. اب یہ وہ میلاد ہے جو قرآن کے، حدیث کے، دین کے، شریعت کے، اسلام کے مطابق ہے. اچھا، اسی طرح بہت سارے وہ جلوس بھی ہیں کہ جن کے اندر، جن میں جو شامل ہیں وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ درود و سلام پڑھتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں، وہ نعتیں پڑھتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں، اور اس میں خلاف شرع چیزوں سے حتی الامکان اجتناب کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ان جلوسوں کی بھی کمی نہیں کہ جن کے اندر خلاف شرع امور ہوتے ہیں، جن کے اندر مردوں عورتوں کا آپس میں مکسنگ ہوتی ہے، آپس کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، جس میں بے پردگی ہوتی ہے، جس میں ڈھول بجائے جاتے ہیں، جس میں موسیقی چلائی جاتی ہے، جس میں موسیقی کے اوپر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جس کے اندر نمازوں کو قضا کیا جاتا ہے، جس میں جماعتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اب یہ جو صورتیں ہیں یہ یقینی طور پر خلاف شریعت ہے. یعنی نماز کی قضا کو دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو یہ کہے گا کہ آپ میلاد کے نام پہ نمازیں قضا کر دیں؟ کون ہے جو یہ کہے گا کہ آپ میلاد کے نام پہ جماعت چھوڑ دیں؟ کون یہ کہے گا کہ میلاد کے نام پہ مرد عورت آپس میں مکس ہو جائیں اور ایک بدنگاہی کرے اور جو مردی ہلڑ بازی کرے، جو مردی کرتے رہے، تو اس کے اوپر جناب آج مرفوع القلم ہے سارے، آج سب کو سب کچھ معاف ہو گیا؟ ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا. کوئی معقول آدمی، کو علم رکھنے والا، کو دین کی سمجھ رکھنے والا، کوئی شریعت کو سمجھنے والا اور کوئی میلاد کے مقاصد اور اس کی بنیادوں کو سمجھنے والا کبھی ایسا نہیں کر سکتا. جو اس انداز کے اندر میلاد منایا جاتا ہے، یعنی جس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو، جس کے اندر بے حیائی ہو، جس میں بے پردگی ہو، جس کے اندر نمازیں چھوڑی جائیں، آپ یقین کیجئے ان لوگوں کی بنسبت وہ آدمی ہزاروں گنا اچھا ہے جو سارا دن اپنے گھر میں گزارتا ہے.
صحیح.
وہ اچھے اچھا صاف ستھرا لباس پہنتا ہے, وہ عطر لگاتا ہے, وہ درود پاک پڑھنے کے اندر دن گزار دیتا ہے, وہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر دن گزار دیتا ہے, وہ نعتیں پڑھنے اور سننے کے اندر وہ دن گزارتا ہے, وہ نمازوں میں باجماعت شرکت کے لیے مسجد میں جاتا ہے, وہ جو اس کو حسب توفیق وہ میلاد شریف کا جو ہے وہ ختم دلا کر وہ اپنے گھر والوں کو یا اپنے پڑوسیوں کو یا اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دیتا ہے. گویا سارا دن اس نے بھی میلاد بنایا,
ٹھیک ہے,
لیکن اس نے کیا کیا, اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے, اس نے نعتیں پڑھی, اس نے درود پاک پڑھا ہے, اس نے نمازیں پڑھی ہیں, اس نے جماعت کی پابندی کی ہے, اس نے ختم شریف پڑھا ہے, اس نے اپنے رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے, اس نے اپنے پڑوسیوں کو کھلایا پلایا, اس نے اپنے گھر والوں کو کھلایا پلایا, یہ آدمی ان لوگوں سے میلاد منانے میں ہزاروں گنا اچھے انداز کے اندر میلاد منانے والا ہے کہ جنہوں نے نمازیں چھوڑی, بے پردگی کی اور دیگر ممنوعات شرعیہ کا ارتکاب کیا. تو اثر یہ ہے کہ میلاد شریف تو منا لیا, گزر گیا. پہلے تو یہ ہے کہ میلاد جب بھی منایا جائے اس میں وہ پہلی چیز سب سے مقدم رکھی جائے کہ خلاف شریعت کام کوئی نہ, گناہ کا کام کوئی نہ. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ میلاد منانے کے اندر اس مقصد کو سامنے رکھا جائے جس مقصد کے لیے صاحب میلاد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے.
بے شک, بے شک.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کام کے لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ کے حکم سے ان کی باتوں کو مانا جائے, ان کی پیروی کی جائے, انہیں فالو کیا جائے. جب رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد بھی یہ ہے. تو جب تشریف آوری ہی کو منایا جا رہا ہے,
صحیح,
تو پھر اس مقصد کو سامنے رکھا جائے جس مقصد کے لیے صاحب میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے. تو میلاد منانے کے بعد کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ سب سے زیادہ یعنی فوکسڈ جو ہونی چاہیے وہ یہ والی ہے کہ اطاعت اور اتباع, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. اور یہ وہ چیز ہے جو ایک دن پر موقوف نہیں, یعنی اطاعت جو ہے یا اتباع سنت جو ہے وہ صرف بارہویں شریف والے دن نہیں ہے, اطاعت پورا سال ہے, اطاعت پوری زندگی ہے, اطاعت جو ہے وہ جب سے احکام شرعیہ متوجہ ہوتے ہیں تب سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک موت تک جو ہے وہ احکام جاری و ساری ہیں. لہذا اطاعت اور اتباع جو ہے وہ اس میلاد پاک کی برکت سے
ہمیشہ کے لیے جاری رہے. سبحان اللہ. غور نہ کر لیں کہ میں نے بھی الحمدللہ میلاد منایا, آپ نے بھی منایا, بڑی فضیلت کی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کے بعد میں نے اپنے اندر کون سی پازیٹیو چینجز پیدا کی, وہ کون سے ایسے کام ہیں جو غلط تھے, خلاف شریعت تھے, پہلے مجھ سے سرزد ہو جاتے تھے, میلاد پاک کی برکت سے, اس دن کو منانے کی برکت سے میں نے اپنا یہ ذہن بنایا ہو کہ آئندہ یہ خلاف شریعت کام میں نہیں کروں گا. اور دوسرے وے میں بھی یوں سوچ لیا جائے کہ بہت سارے ایسے نیک کام جو پہلے میں نہیں کر پاتا تھا, جن کا کرنے کا مجھے شریعت مطہرہ نے حکم ارشاد فرمایا لیکن مجھ سے چھوٹ جاتا تھا, تو اب میلاد پاک کی برکت سے میں انشاءاللہ عزوجل ان کاموں کو کرنے کی کوشش کروں گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کی بات ہوئی, آپ کی اطاعت کی بات ہوئی, جو کہ مسلمان کی ایک مقصد حیات ہے اور ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. تو نیت کیجئے, اگر میں نے اپنے اندر کوئی اس طرح کی تبدیلی لانے کا اب تک ذہن نہیں بنایا تھا تو چلیں آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل آج دوبارہ ہمیں یہ ریمائنڈ کرایا گیا کہ یہ ہمیں کام کرنے ہیں. میلاد پاک منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے. اگر خدا کی قسم ہم کسی ایک گناہ کو بھی چھوڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, ویسے تو ہر ہی گناہ کو چھوڑنا ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک تو تبدیلی ایسی ہونا میں لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں, اور اس کی برکت سے انشاءاللہ پھر سارا ہی سال میں اپنے اندر پازیٹیو تبدیلیاں لاتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, اس کے لیے ہمیں کوشش اور ہمت سے کام لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب, معجزات کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی میلاد پاک کے مہینے میں, انبیاء کرام کے فضائل اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کا ہم نے آخری جو لا سلسلہ تھا اس میں تذکرہ کیا تھا, دیگر انبیاء کے معجزات اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات, اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کا افضل ہونا, اعلیٰ ہونا, زیادہ ہونا, اور اس میں جو برتری کا پہلو تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا, آپ نے بیان فرمایا تھا. تو اس کے علاوہ وہ کون کون سی خصوصیات ہیں, وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی دیگر انبیاء کرام پر افضلیت اور زیادہ فضیلت کا باعث ہیں, اگر ان کا بھی کچھ بیان ہو.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اور آپ کی برتری دوسرے انبیاء و رسول علیہ السلام پر یہ ایک وجہ سے نہیں بیسیوں وجوہات سے ہے, اور اس کی تفصیل علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر تحریر فرمائی ہے, جیسے قاضی یاد رحمت اللہ علیہ کی الشفا ہے, پھر الشفا کی شرح نسیم الریاض ہے, یا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی شرح ہے, اور مدارج النبوت شیخ محقق علیہ رحمہ کی ہے. یعنی جس نے بھی سیرت کے اوپر کلام کیا یا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب کے اوپر کلام کیا ہے, تو اس نے اس پہلو کو بڑے واضح طور پر اجاگر کیا ہے. اس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کی ایک تصنیف ہے, بڑی خوبصورت ہے, اس کا نام ہے تجلی الیقین بانا نبینا سید المرسلین. فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد کے اندر, یعنی بالکل لاسٹ والی جلد کے اندر یہ رسالہ شامل ہے. اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بہت ساری وجوہات اور بہت سارے انداز سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اور آپ کی سیادت, یعنی آپ سید المرسلین, تمام رسولوں کے بھی سردار ہیں, اس کو بیان فرمایا. اس میں ایک وجہ صرف عرض کرتا ہوں کہ جس میں بطور خاص جو ہے وہ, یعنی جو قرآن پاک کی آیا سے بڑا واضح طور پہ سامنے آتا ہے.
جی,
ایک قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا, جس رسول کو بھی مبعوث فرمایا, انہیں ایک خاص قوم کی طرح بھیجا ہے.
بے شک,
جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر الی قومہ, وہ اپنی قوم کی طرف تشریف لائے. اسی طرح وہ الی ثمود اخاہم صالحہ, سمود کی طرف, قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام, وہ الی عاد اخاہم ہودا, قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے.
صحیح,
لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ولوطن اذ قال لقومه, اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے الی فرعون و ملائہ, کہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا, یعنی آپ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے, اور فرعون جو ہے وہ آپ کا مخاطب تھا, آپ کا مد مقابل تھا, جس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی. اچھا, اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر یہی ہے کہ وہ بھی اپنی خاص قوم کی طرف تھے, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ, کہ یہ وہ دلائل ہیں ہمارے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کیے ان کی قوم کے مد مقابل.
صحیح,
تو گویا, اچھا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں قرآن پاک کے اندر ہے رسولاً الی بنی اسرائیل, کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف. تو یہ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں, ان سب کے بارے میں قرآن پاک کی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اپنی اپنی قوموں کی طرف تشریف لائے. تو گویا ایک ایک قوم کے یہ رسول تھے یا ایک ایک قوم کے نبی تھے. حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قوم کی تعداد کا بھی بیان ہوا, ارسلناہ الی مئات الف او یزیدون, کہ یونس علیہ السلام کو ایک لاکھ بلکہ اس سے بھی زائد افراد کی طرف ہم نے بھیجا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے, چونکہ آپ سید الرسل ہیں, آپ سید المرسلین ہیں, آپ نبی الانبیاء ہیں, آپ امام الانبیاء ہیں, آپ سب سے افضل ہیں, تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بعثت ہوئی, جو آپ کو رسالت عطا فرمائی گئی, وہ صرف ایک قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے, یا وہ ایک شہر کے ساتھ خاص نہیں ہے, یا وہ ایک ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ آپ قوم قریش کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے, یا آپ قوم مہاجرین و انصار کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے, یا آپ اہل عرب کے لیے صرف رسول بنا کر بھیجے گئے, ایسا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اے محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا, ارشاد فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, کہ بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس نے فرقان نازل فرمایا, قرآن نازل کیا اپنے بندے پر, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والے بن جائیں. ان آیات کی روشنی میں علماء نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ دو آیتیں تو واضح ہیں جن میں انسانوں کا فرما دیا گیا کہ تمام انسانوں کی طرف ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا, اور یہ آیت مبارکہ تبارک الذی نزل الفرقان جس کے آخر میں لیکون للعالمین نذیرا, اور دوسری آیت مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے آپ کو
تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ دو آیتیں اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی طرف، تمام فرشتوں کی طرف، تمام جنوں کی طرف، بلکہ تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رسول ہیں تمام جہانوں کے لیے، آپ انسانوں کے لیے بھی رسول ہیں، آپ فرشتوں کے لیے بھی رسول ہیں، آپ جنات کے لیے بھی رسول ہیں، بلکہ آپ ساری خدائی کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوقات کے لیے رسول بنا کر آپ تشریف لائے. اسی لیے اس کے اوپر علماء نے یہ لکھا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی بڑی خوبصورت عبارت ہے اس کے اوپر، فرمایا کہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک آدمی ایک شہر کا ناظم ہو، دوسرا آدمی دوسرے شہر کا ناظم ہو، تیسرا آدمی تیسرے شہر کا ناظم ہو، ان سب کے مقابلے میں ایک وہ ہوگا جو سلطان ہفت کشور ہوگا. جو سلطان ہفت کشور ہوگا، جو بادشاہ ارض و سما ہوگا، جو جس کی حکومت جو ہے وہ زمینوں پر اور آسمانوں پر چلتی ہے، جس کی حکومت شرق و غرب میں چلتی ہے، جس کی حکومت انسانوں فرشتوں جنوں پر چلتی ہے، جس کی حکومت تمام مخلوقات پر چلتی ہے، تو جو ایک شہر کے ناظم کا اور پوری دنیا کے بادشاہ کا آپس کے اندر معاملہ بنتا ہے، وہی معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ وہ ایک ایک قوم کے لیے، ایک ایک زمانے کے لیے اور ایک ایک علاقے کے لیے رسول بن کر تشریف لائے یا نبی بن کر تشریف لائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر تشریف لائے.
کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی. کیسے آقا ہمیں نصیب ہوئے، ہماری قسمت پر جتنا ناز کریں ہم اتنا ہی کم ہے. بات یہ ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کا ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. جب اتنی عظمت والے آقا ہمیں عطا ہوئے، اب اتنا ہی ہمیں ان کی اطاعت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی، راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو اسی لیے سنت پر عمل کرنے کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہی دعوت اسلامی کا مدنی مقصد. آپ نے دیکھا جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، جو بھی آپ سلسلے دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو ایک بات کامن نظر آئے گی کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ہمیں مدنی ماحول اپنانا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے باعمل بننا ہے. ان آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے فضائل اور کمالات عطا فرمائے، اسی قدر ہم پر یہ اس کا شکر بھی بنتا ہے کہ ہم ان کی اسی قدر اطاعت کریں. خواہ ہمارے کھانے کا معاملہ ہو، پینے کا ہو، چلنے کا، پھرنے کا، ہمارے تمام اخلاق، ہمارے تمام امور دینیہ اور دنیاویہ، تمام کے تمام پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سنت کے مطابق ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہوگا. مفتی صاحب، انبیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، عظمت اور افضلیت کا بھی بیان ہوا. ایک بنیادی سا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ منصب نبوت کے جو بھی فرائض ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جن فرائض کو لازم فرماتا ہے انبیاء کرام کے لیے، تو اس کی بجا آوری کے لیے ایک نبی کے لیے کن کن خصوصیات کا حامل ہونا ہوتا ہے؟
نبی کے لیے اپنے فرائض نبوت ادا کرنے کے لیے کیا کیا اوصاف مطلوب ہوتے ہیں کہ جن کی روشنی کے اندر وہ اپنے نبوت کے کام سر انجام دیتا ہے، اس کی علماء اکرام نے ایک بڑی تفصیل بیان کی ہے، اور وہ قرآن پاک کی ان آیات سے اخذ کی گئی ہے، یعنی ان آیات مبارکہ سے لی گئی ہے جن میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا کردار بیان کیا گیا. یعنی ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے ساتھ جیسے معاملات فرمائے، وہ جو اس کا کردار سامنے آتا ہے، اس کی علماء اکرام نے ایک بڑی تفصیل بیان کی ہے، اور وہ قرآن پاک کی ان آیات سے اخذ کی گئی ہے، یعنی ان آیات مبارکہ سے لی گئی ہے جن میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا کردار بیان کیا گیا. یعنی ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے ساتھ جیسے معاملات فرمائے، وہ جو اس کا کردار سامنے آتا ہے، ان نبی کا جو کردار سامنے آتا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ امور نبوت سر انجام دینے کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے ان امور کی حاجت ہے. اب اس میں دو پہلوؤں کے اعتبار سے ہم کلام کریں گے. ایک تو یوں ہے کہ یہ اوصاف ہیں کہ جو نبوت کے کام سر انجام دینے کے لیے ہونے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ امور ہیں تبلیغ دین کے حوالے سے،
ٹھیک ہے
تو اس سے جو مبلغین ہیں ان کو بھی اس میں درس ملتا ہے کہ جو دین کا کام کرنا ہے اس کے لیے ان اوصاف والا مبلغ اگر ہوگا تو وہ اتنا زیادہ افیکٹو ہوگا، وہ اتنا زیادہ متاثر کن جو ہے وہ نتائج دینے والا ہوگا.
نبی کام
کیونکہ دونوں کا یکساں کام گیا. جیسے مثال کے طور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار سامنے آئے گا, اب اس مبارک کردار کی جو چیزیں ہیں وہ جتنی جس جو ہے وہ دین کی خدمت کرنے والے کے اندر زیادہ ہوں گی اس کا کام اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوگا, اتنا ہی اچھا ہوگا اور اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا. سب سے پہلے چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی کے اندر حلم اور بردباری ہونی چاہیے. حلم اور بردباری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل تنگ نہ ہو. حلم اور بردباری کا مطلب یہ کہ دل تنگ نہ ہو, یعنی لوگوں نے تنگ کیا تو اس وجہ سے ان کو تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دے.
صحیح,
انہوں نے تو ماننا ہی نہیں تو کیا ان کے پیچھے جانا وہ لگے رہے. اس کا حلم اور اس کا حوصلہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار تنگ کرنے کے باوجود, لوگوں کی ایزا کے باوجود, وہ اپنے کام کو پھر اسی طرح خوش دلی کے ساتھ سر انجام دیتا رہتا ہے. اس کا حلم جو ہے وہ اسی لیول کے اوپر باقی رہتا ہے, ان سے دل تنگ نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے حلم اور بردباری کے جتنے واقعات ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک یہودی عالم تھا جس کا نام تھا زید بن سعنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے کسی موقع پر کچھ قرض دیا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرماتے صحابہ کرام کے درمیان میں, تو وہ آیا اور آ کر کہنے لگا, اے محمد, میں نے جو تمہیں وہ قرض دیا تھا میرا واپس کرو. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تو وقت باقی, یعنی ابھی جو ڈیٹ تھی واپسی کی تو وہ ابھی نہیں آئی. تو اس نے آگے سے بڑے سخت الفاظ کے اندر بولنا شروع کر دیا کہ یہ تم قریشیوں کا یہی طریقہ ہے, یہ بنو مطلب اسی طرح کرتے آتے ہیں, یہ لے لیتے ہیں بعد میں واپس نہیں دیتے. اب اس طرح سخت الفاظ کے اندر, یعنی معاذ اللہ جب اس نے کلام
سے بھی کی جائے تو وہ غصے میں آ جائے.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو کھڑے ہو گئے, اس کی تو میں گردن اڑا دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کی اس کو تمیز نہیں. اب وہ تھا یہودی. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کے اوپر جھپٹنے لگے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ٹھہر جاؤ, اور فرمایا کہ اس کا جتنا مطالبہ اس کو واپس کر دو.
صحیح.
اب جتنا اس کا تھا اس کو واپس کر دیا. فرمایا کچھ اور بھی دے دو.
اللہ اللہ, کچھ اضافی بھی دے دو.
کچھ اضافی بھی دے دو, کیونکہ صحابہ کرام نے اس کو گھور کے دیکھا ہے تو اس کو کچھ اور بھی دے دو.
اللہ
اللہ, وہ یعنی حلم و بردباری اس نے دیکھی, وہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے زید, تم یہودی ہو لیکن عالم ہو.
صحیح.
یہودیوں کے تم عالم ہو.
صحیح.
تمہیں تو یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا.
ایک عام آدمی کرتا,
ایک عام آدمی جاہل آدمی ہوتا تو وہ اپنی جہالت اور اپنے بدوی پن کی وجہ سے یہ رویہ اختیار کر لیتا, لیکن تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو, تم نے یہ انداز کیسے اختیار کر لیا. اس نے کہا, میں نے تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد نشانیاں پڑی تھی.
صحیح,
ماشاءاللہ. ان میں ہر نشانی میں نے دیکھی کہ ان کے اندر موجود ہے.
صحیح.
ایک نشانی تھی کہ جس کا تجربہ کرنا ضروری تھا, وہ تجربے کے بغیر سامنے نہیں آنی تھی.
صحیح.
وہ یہ تھا کہ ان کے بارے میں تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جتنا سختی کا برتاؤ کیا جائے گا ان کے حلم کے اندر اتنا اضافہ ہوتا جائے گا.
کیا بات ہے, سبحان اللہ.
ان کی بردباری اور ان کی برداشت کے اندر اتنا اضافہ ہوتا جائے گا. تو میں نے اس نشانی کو دیکھنے کے لیے یہ رویہ اختیار کیا اور وہ نشانی میری آنکھوں کے سامنے پوری ہو گئی.
سبحان اللہ.
کہ ان کے ساتھ جتنا سخت سلوک کیا گیا انہوں نے آگے سے اس سے زیادہ کریمانہ اور مشفقانہ اور محبت والا اور رحیمانہ انداز اختیار فرمایا. کہ نہ صرف یہ کہ میرا وہ سارا سامان مجھے واپس کر دیا, بلکہ اور بھی عطا فرما دیا. تو لہذا میرے سامنے وہ نشانی ظاہر ہو گئی, اس لیے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان.
کیا بات ہے, کیا بات.
تو یہ نبی کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ اس کا حلم, اس کے اندر حلم بہت ہے, برداشت بہت, بردباری بہت, اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح دوسرا وصف علماء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ اس کے اندر صبر ہونا چاہیے. صبر ہونا چاہیے تاکہ وہ گھبرا نہ جائے.
صحیح.
وہ گھبرا نہ جائے کہ لوگوں کی مخالفتوں اور ان کی دشمنیوں کے اوپر گھبرا نہ جائے.
معاملات درپیش,
معاملات درپیش. یعنی حلم کا تعلق ہے کہ وہ تنگ دل ہو کر ان کو چھوڑ نہ دے.
صحیح.
کہ بھئی ٹھیک ہے, میں نہیں کرتا ان کو دبلی.
صحیح.
یہ نہ. اور صبر یہ ہے کہ وہ گھبرا نہ جائے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر دیکھیں کہ آپ نے اہل مکہ کے سامنے آپ نے تبلیغ فرمائی, کتنا تنگ کیا انہوں نے, جو وہ کر سکتے تو انہوں نے آگے سے کیا. یعنی پرلے درجے کی جو جہالت کا, دشمنی کا, عداوت کا, ایزا کا, بغض کا, کینے کا ثبوت دے سکتے تھے, دیتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھبرا کر تبلیغ کرنا نہیں چھوڑا. آپ طائف تشریف لے گئے. طائف تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے جو ہے وہ ان کو دعوت دینا شروع کر دی. اچھا, انہوں نے ایزا کے اندر انتہا کر دی، اتنی تکلیف ہو، ان سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائے، تو سرکار نے واپس آ کے پھر کام بند نہیں کر دیا، دوبارہ آ کے اہل مکہ کو شروع کر دیا. اچھا اہل مکہ چونکہ نہیں مان رہے تھے، بڑی قلیل تعداد کے اندر ان میں سے مسلمان ہوئے، تو وہ جو مدینہ منورہ سے لوگ حج کے اوپر آئے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر کوشش شروع فرما.
سبحان اللہ.
ان کو ایک سال، دو سال، تین سال کرتے رہے، انہوں نے دعوت دے دی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لیں. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر ہے کہ آپ نے لوگوں کی ایزا سے تنگ آ کر آپ گھبرائے نہیں، بلکہ اپنے اسی ہمت، حوصلے اور صبر کے ساتھ آپ لگے رہے. اچھا پھر اسی طرح وہ کہ آپ نے ان کے ساتھ جو مقابلہ کیا، جیسے مثال جب آپ نے اعلان فرمایا، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ کو ماننے والا اس وقت تو صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن حارثہ، یہ چار افراد، ان کے ساتھ ہی آپ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان کو اعلان تبلیغ فرمایا، ان کو دعوت توحید دی. اب سب کا پتہ ہے کہ یہ کوئی مانے گا، زیادہ تعداد نہیں مانے گی،
ٹھیک ہے،
اور نہیں مانے گی تو ایزا دے گی،
صحیح، دشمن ہو جائے گی،
دشمن ہو جائے گی. اور وہ جو صادق و امین کہنے والے ہیں وہ نہ جانے کس رویے، کس سلوک کے اوپر اتر آئیں گے، لیکن صبر کے لیے پہلے سے ذہن بنا ہوا.
سبحان اللہ.
صبر کے لیے پہلے سے ذہن بنا ہوا، تو لہذا بلا دریغ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا اور بیان فرما دیا.
سبحان
ان کے
اللہ،
سبحان اللہ. ابو لہب بھی کھڑا ہوا، بدتمیزی کی، جہالت کی، دوسروں نے بھی بڑا سارا کچھ کیا، لیکن صبر کا چونکہ پہلے سے ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ کام ہوگا، تکلیفیں آئیں گی تو صبر کرنا پڑے گا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صبر کا مسلسل مظاہرہ فرمایا. تو حلم اور صبر دونوں قریب قریب ہیں، ان دونوں کا ہونا جو ہے وہ امور نبوت سر انجام دینے کے لیے نہایت ضروری ہے.
ماشاء اللہ. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان سیرت کے پہلوؤں میں بالخصوص جو بھی نیکی کی دعوت دینے والا ہے، لوگوں کو اچھی بات بتانے والا ہے، کسی کو نیکی کے راہ پہ لانے والا ہے، اس کے لیے بھی اس کے اندر بہت زیادہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. اور اگر آپ اس کا پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں، اس کا عملی طور پر اپنے آپ کو اپنا ایک میزان کرنا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اس کے مواقع بھی ملتے ہیں. جی ہاں، علاقائی دورہ بارہ نیکی کی دعوت کے لیے جاتے ہیں، آپ مدنی قافلے میں سفر اختیار کرتے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں مسجد میں آنے کی، چند لوگ آ جاتے ہیں، کچھ منع کر دیتے ہیں، کچھ عجیب و غریب رویہ بھی اختیار کرتے ہیں، وہاں پر پھر ہماری تربیت کی جاتی ہے کہ نہیں، ہم نے لڑنا نہیں، ہم نے جھگڑنا نہیں، صبر کرنا ہے. ایک مرتبہ نہیں مانا، چلو دوسری مرتبہ نہیں تو تیسری مرتبہ. تو الحمدللہ رب العالمین، جو واقعی مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہتے ہیں، نیکی کی دعوت مسلسل دیتے رہتے ہیں، تو یہ صبر اور حلم جو بردباری ہے ایک مسلمان کے اندر جو ہونی چاہیے، خاص طور پر نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے، تو اس کا، اس کی عملی جو ہے اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے اور اس کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ بھی نیت کیجئے انشاءاللہ عزوجل پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کہ یہ عظیم ترین جو سنت مبارکہ ہے، نیکی کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، لوگوں کو اچھے اخلاق کی دعوت دینا، اور اس کے مقابلے میں پیش آمدہ جو مشکلات ہیں ان پر صبر کرنا، اس کا بھی آپ کو موقع بھی ملے گا اور انشاءاللہ اس کو سیکھنے کا بھی ہمیں جذبہ ملے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقی مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء کرام کے ان اعلیٰ اوصاف کا صدقہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. مزید بھی سوالات کریں گے انشاءاللہ مفتی صاحب سے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ کچھ کالز ہیں، تو آئیے ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں. کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عبد المجید اتاری ہے، میں شاہ فضل کالونی عظیم پورہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے حضور کہ دنیا میں رہ کر اور دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے گوشہ نشینی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال بھی سنا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد سیف اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت کس عمل سے کی جائے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، عظیم پورہ سے سوال تھا، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا والوں کے ساتھ گوشہ نشینی کیسے اختیار کی جا سکتی ہے؟
گوشہ نشینی کا پورا باب ہے تصوف کی کتابوں میں, اور تصوف کی کتابوں میں جو باب ہے وہ احادیث مبارکہ ہی سے لیا گیا ہے, یعنی احادیث مبارکہ بڑی کثرت کے ساتھ اس موضوع پر ہے. بخاری شریف کی بھی احادیث ہے جن میں گوشہ نشینی کے فضائل بھی ہیں اور اس کا تذکرہ بھی ہے.
ٹھیک ہے.
اور تصوف کی کتابوں میں اس کا بیان ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بھی کی, میں سعادت کے اندر بھی گوشہ نشینی کے آداب اور آفات دونوں بیان کی کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں. وجہ یہ ہے کہ سب کے لیے فائدے مند نہیں ہے.
اچھا.
یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی گوشہ نشینی, ایک جاہل آدمی اگر گوشہ نشینی کرے گا تو شرعی مسائل جو سیکھنا ابھی اس پر ضروری ہیں وہ ان سے دور ہو جائے گا, ان سے دور ہو جائے گا تو وہ گناہ کے اندر پڑتا رہے گا, خلاف شرع طریقے سے گوشہ نشینی کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات گوشہ نشینی سے اس پر واجب جو حقوق ہوں گے ان کو پورا نہیں کر پائے گا. جیسے اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس پر واجب ہے اپنے بیوی کا نان نفقہ اور دیگر حقوق ادا کرنا, اس کے بچے ہیں تو ان کا بھی نان نفقہ کئی صورتوں میں واجب ہے. اب اگر ان کو چھوڑ کر وہ گوشہ نشینی کرتا ہے تو بھی ناجائز و گناہ ہے. اچھا. پھر تیسرا یہ ہے کہ گوشہ نشینی کرنے کا آج کل ذہن جو ہے نا وہ دو دن تین دن کے لیے تو بنتا ہے, اس کے بعد بندہ دوبارہ گھر ہی واپس آ جاتا ہے, کیونکہ ہے بڑا مشکل کام تنہا رہنا, لوگوں سے گفتگو نہ کرنا. تو اس لیے آج کے زمانے میں جو گوشہ نشینی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے اور فضولیات سے, اچھا گناہ کی طرف لے جانے والے اور فضول کی طرف لے جانے والے دوستوں اور کاموں سے اپنے آپ کو روک لے. تو اب جو آدمی گناہ سے رکے گا اور فضول سے رکے گا, جو گناہ کی طرف لے جانے والے دوستوں سے رکے گا اور فضول کی طرف لے جانے والے دوستوں سے رکے گا تو اس کے لیے یہ ایک قسم کی خلوت ہی ہے.
اس کے لیے دوستوں سے دور ہونا پڑے گا,
یعنی اچھی صحبت کے علاوہ کسی اور صحبت کے بارے میں سوچے نہیں, اچھی گفتگو کے علاوہ کوئی دوسری گفتگو کرے ہی نہیں, اور فضول دوستوں سے اور فضول یاد سے اور فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے ان سے اپنے آپ کو اگر بچا کر رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے یعنی نہایت ہی بہترین چیز ہے, بلکہ تنہا بذات خود گوشہ نشینی سے افضل ہے.
اچھا.
کیونکہ اصل میں جیسے یہ ہے نا کہ اچھی بات کہنا جو ہے وہ چپ رہنے سے افضل ہے, اور چپ رہنا فضول بات کہنے سے افضل ہے. یعنی فضول بات کہنا غلط ہے, اس سے بہتر ہے کہ آدمی چپ ہی رہے.
صحیح.
اور چپ رہنے سے بہتر ہے کہ آدمی اچھی گفتگو کرے.
صحیح.
ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہ خلوت کا معاملہ ہے.
صحیح.
کہ گناہوں میں پڑنے سے اور فضولیات میں پڑنے سے بہتر ہے کہ آدمی گوشہ نشینی اختیار کرے.
صحیح.
اور گوشہ نشینی اختیار کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی نیکی کے اور اچھے کاموں کے اندر اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھے. تو ہمارے ہاں جو ہے طریقہ یہ ہے, یعنی جیسے وہ اسلامی بھائی اور یا وہ اسلامی بہن جو اپنے آپ کو مکمل طور پر دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر یعنی اپنے آپ کو رچا بسا لیتے ہیں, اب ان کی زندگی کا معمول کیا ہوگا, یعنی اگر وہ حقیقی طور پر دعوت اسلامی والے ہوں گے جیسے یعنی جو ہونے چاہیے نا, پھر وہ تہجد پڑھیں گے.
بے شک.
اچھا, وہ تہجد پڑھیں گے, فجر پڑھیں گے, مرد ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا, اس کے بعد وہ مسجد کے اندر جائے, وہ اپنا ذکر و اذکار اور حلقے کے اندر شرکت کرے گا, وہ اشراق و چاشت پڑھے گا, وہ رزق حلال کے لیے جائے گا اور جو شریعت کے احکام ہیں اجیر کے 50 شرعی احکام یا کاروبار کرنے کے جو شرعی احکام ہیں ان کے مطابق عمل کرے گا, وہ لوگوں سے ملنے کے اندر ان اخلاقیات کو اپنے پیش نظر رکھے گا جو سنت ہیں اور جو پسندیدہ ہیں, وہ نمازوں کی پابندی کرے گا, وہ جماعت کی پابندی کرے گا, اس کا کاروبار وہی ہوگا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ ایسے مرد ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. تو وہ ان لوگوں کے اندر ہوگا, وہ درس دے گا, درس کے اندر نیکی کی دعوت دے گا, نیکی کی دعوت کے بعد ملاقات کرتا ہے, ملاقات کرنے کے ساتھ وہ انفرادی کوشش کرتا ہے, وہ اپنے حلقے کے اندر جو ہے وہ نیکی کی دعوت کرتا ہے, وہ اپنے گھر کے اندر شریعت کے مطابق رہتا ہے, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے, گھر کے اندر نیکی کی دعوت دیتا ہے, وہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے, وہ عشاء کے بعد جناب وہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے, وہ سورہ ملک پڑھ رہا ہے, وہ سنت کے مطابق سو رہا ہے, سنت کے مطابق کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, چل رہا ہے, پھر رہا ہے, وہ جب اس کے یہ سارے کام یہ ہوں گے تو یہ اس خلوت سے بہتر ہے کہ جو کسی جنگل کے اندر ہوگی اور جس میں آج کے زمانے کے اندر بے پناہ مفاسد ہوں گے.
بے شک.
اس لیے بزرگان دین کا بھی جو طریقہ ملتا ہے اس میں بھی خلوت والے بزرگ آپ کو تھوڑے ملیں گے, جلوت والے بزرگ آپ کو زیادہ ملیں گے, یا انہوں نے اگر خلوت ایک زمانے تک اختیار کی بھی تو اس کے بعد وہ دوبارہ جلوت کی طرف ہی ہے. جیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, آپ خلوت کے اندر تشریف لے گئے, ایک زمانہ آپ نے خلوت میں گزارا, لیکن اس کے بعد آپ دوبارہ جلوت میں تشریف لائے، پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت، تبلیغ دین، افادہ عام، مرید بنانا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اچھے اخلاق سکھانا، تربیت کرنا، ولی بنانا، پھر آپ نے یہ والے کام سارے شروع کر دی. اچھا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کی خلوتوں میں تشریف لے جاتے تھے، لیکن جب اعلان نبوت فرمایا تو پھر اس کے بعد آپ نے جلوت کا اظہار فرمایا. اسی طرح امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی ہے کہ آپ خلوت کی طرف مائل ہونے لگے، آپ نے ارادہ کیا کہ میں خلوت میں چلا جاؤں، لیکن پھر آپ نے خواب دیکھا تو اس کے بعد اب دوبارہ جلوت کی طرف تشریف لے. امام ابن سیرین علی رحمہ سے آپ نے تعبیر پوچھی تو انہوں نے جو تعبیر بیان کی تو آپ دوبارہ جلوت کی طرف تشریف لے آئے. تو یوں یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر خلوت والا معاملہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ
خطرناک،
یعنی کئی اعتبار سے خطرناک ہے. ہمارے ہاں خلوت جو ہے نا وہ جلوت والی خلوت تو کی جا سکتی ہے کہ جلوت میں رہ کر بھی بندہ خلوت میں رہے.
بے شک، بے شک.
تو خلوت کس بات سے ہوئی؟ خلوت کا مطلب ہے خالی ہونا.
صحیح.
تو وہ بندہ خالی ہو جائے گناہوں سے، وہ خالی ہو جائے فضولیات سے، وہ خالی ہو جائے بد اخلاقیوں سے، وہ خالی ہو جائے رذائل نفس سے، وہ خالی ہو جائے تکبر، حسد، بغض، کینہ سے، وہ خالی ہو جائے غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، بد زبانی سے، بد لگامی سے، گالیوں سے، وہ ان چیزوں سے اگر خالی کر لے تو وہ جلوت میں رہ کر بھی خلوت میں.
سبحان اللہ، جلوت میں رہ کے بھی خلوت میں ہے. مفتی صاحب، خواب کا آپ نے تذکرہ کیا، سرکار کی زیارت کا کیا طریقہ ہے؟
دیکھیں، اس میں علماء کرام نے اس میں تحریر فرمائی ہے، بہت ساری چیزیں تحریر فرمائی ہیں. اس میں مین جو چیزیں ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ بیان کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جو امور ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ سر انجام دیں. محبت کے کاموں میں کیا ہے؟ نمبر ایک، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت.
صحیح.
دوسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ، اس کی سٹڈی کرنا. نمبر تین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو پڑھنا، سننا. اور نمبر چار ہے درود پاک کی کثرت کرنا. اور نمبر پانچ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرنا، جو احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے انوار اور اوصاف بیان کیے گئے. اس کو یاد کر، اسے یاد کر لے، اور یاد کر کے پھر اپنا تصور اس کے مطابق جمائے. اب اس تصور کو جمانے کے ساتھ وہ درود پاک پڑھے، وہ فضائل پڑھے، وہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے. اور اس کے ساتھ چھٹی چیز بیان کی ہے کہ سنت مبارکہ کی اتباع، یعنی بکثرت اپنے آپ کو سنتوں کی طرف مائل رکھے، اپنے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر شے کے اندر سنت کو اپنے لیے لازم سمجھ رہے. یہ جو چیزیں ہیں ساری کی ساری، اگر ان کو وہ مستقل بار بار کرتا ہے تو اس پر امید ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہوگا اور اسے زیارت نصیب ہوگی.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مفتی صاحب، کالز کے جوابات ہو گئے، کچھ آپ کے پاس ایس ایم ایس بھی ہیں، اگر ان میں سے کچھ کے جوابات آپ عطا فرمائیں.
میسیجز کے اندر جو ہے، ایک تو یہی میسج ہے جو ابھی جس کا جواب دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بہت شوق ہے، لیکن زیارت کیسے ہو؟ تو اس کا میں نے وہ عرض کر دیا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق جو ہے یہ ہونا چاہیے، یعنی یہ مسلمان کے ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کے جان و مال جو ہے وہ سارے کے سارے وہ قربان ہو جائیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھنا نصیب ہو جائے. یعنی ایک مرتبہ زیارت کی خاطر وہ اپنی جانیں، اپنے مال اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. اچھا، ربیع الاول میں روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ ربیع الاول کے مہینے کے اعتبار سے بطور خاص یہ کہنا کہ ربیع الاول میں روزے کی یہ فضیلت ہے، وہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے. البتہ پیر شریف کا روزہ رکھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس پیر کے روزے کی وجہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے پاس پہلی وحی آئی.
سبحان اللہ.
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یوم ولادت کا روزہ ایک مرتبہ نہیں رکھا، ہر پیر کو رکھا کرتے تھے. تو اگر یہ پوری مدنی زندگی کی بات ہے تو یہ تقریباً جو ہے وہ کوئی 500 مرتبہ جو ہے یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ ثابت ہوگا، کیونکہ ایک سال کے اندر 50 جمعے تو ہوتے ہی ہیں. اور 10 سال اگر روزے رکھے ہیں تو 500 روزے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جو عمل سرکار نے 500 مرتبہ کیا اگر وہ سنت نہیں ہے تو پھر سنت کون سا عمل ہوگا؟ تو ربیع الاول کے اندر اب اس طور پہ روزہ کوئی رکھ سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت مبارکہ کے شکرانے میں
صحیح
روزہ رکھا، تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی ادائیگی کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں. کون سا درود پاک افضل ہے؟ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، لیکن اس کے ساتھ عرض یہ ہے کہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہے کہ جس درود کے ساتھ قلبی تعلق اور توجہ زیادہ ہے وہ اتنا زیادہ فضیلت والا بن جاتا ہے. یعنی گویا ایک ہو گیا کہ بہ اعتبار سیگا
ٹھیک ہے
کون سا افضل ہے، بہ اعتبار سیگا درود ابراہیمی سب سے افضل، لیکن پڑھنے والے کو بعض اوقات کسی اور خارجی وجوہ سے اس کے حق میں کوئی دوسرا افضل ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کو زیادہ اس کے دل میں جو محبت زیادہ کر دے، اس کے دل کے اندر جو شوق زیادہ بڑھا دے، تو اس کے لیے اس پہلو یعنی جزوی فضیلت کے اعتبار سے اس کے لیے دوسرا افضل ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے عام طور پہ جو چھوٹے سیگے ہوتے ہیں درود کے وہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، آدمی ذرا جلدی پڑھ لیتا ہے، ذوق شوق سے پڑھ لیتا ہے، تو اس میں ذرا زیادہ ایک توجہ بن جاتی ہے. تو اس لیے جس کو جو پسند ہے وہ پڑھے درود ابراہیمی اول آخر ایک مرتبہ پڑھ لے، یا اگر کوئی اس کا تسبیح کر سکتا تو وہ کر لے، ورنہ یہ ہے کہ جس کو جو آسانی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلم علیک یا رسول اللہ، اور اس طرح کے کثیر درود ہیں. تو جس کو جو پسند ہے وہ پڑھے، بلکہ یہ اردو درود پاک ضروری نہیں کہ عربی کے اندر ہی پڑھا جائے، اردو کے اندر بھی پڑھا جا سکتا. اردو کے اندر جیسے اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے درود مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ بیان ہی
درود پڑھنا ہی کہلائے گا،
یہ بیان ہی درود ہی ہے. کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، تو یہ سارے درود ہی ہیں. جب یہ سارے درود ہیں تو اب کسی کو اردو کے اندر زیادہ ذوق آتا ہے تو اس کے اعتبار سے پڑھنا شروع کر دیں. نو مولود کے کان کے اندر بغیر داڑھی والا اذان دے سکتا ہے؟ اذان دے گا تو درست ہے، اذان تو ہو ہی جائے گی، بہتر یہ ہے کہ داڑھی والا اذان دے.
صحیح.
اچھا، وہ خواتین جو مائک پر میلاد پڑھتی ہیں ان کو ایسا کرنا کیسا؟ مائک پر مطلقاً پڑھنا تو منع نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ غیر مردوں تک آواز جائے.
صحیح.
یعنی اگر کسی بند ہال کے اندر ہے مائک چلانے والا جو ہے، یا تو اس پڑھنے والی کا محرم ہے، یا یہ ہے کہ وہ بھی عورتیں ہی ہیں، تو اب اگر کسی ہال کے اندر اگر مائک لگا ہوا اور وہ آواز باہر نہیں جا رہی، صرف عورتوں تک محدود ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. ہاں غیروں تک آواز جاتی ہے تو پھر وہ شرعاً درست رہیں گے. اس میں جو ترنم والی آواز ہے یعنی نعت کی ہے، تلاوت کی ہے، وہ آواز غیروں تک جانا جو ہے وہ شرعاً ناجائز ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس میں جو ابھی مدنی مذاکرے ہوئے تھے ان کے اندر بھی بڑا کثرت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ عورتیں جو میلاد پڑھتی ہیں، نعت خوانیاں کرتی ہیں، ان کی سی ڈیز آتی ہیں، کیسٹس آتی ہیں ان کی، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر وہ کلپس ہوں تو وہ کلپس میرے خیال میں جو ہے وہ سینڈ بھی کر دیے جاتے ہیں، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہوتے ہیں، مدنی گلدستوں کی شکل میں بھی چلتے ہیں، تو اگر وہ حاصل کر لیا جائے تو بڑا اچھا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس کا جواب بھی مل جائے گا
انشاءاللہ.
ربیع الاول کے مہینے میں چراغاں شروع کے 12 مہینے میں کرنا چاہیے یا پورا مہینہ؟ محبت میں کوئی پورا سال بھی کرے تو حرج نہیں ہے، اور پورا مہینہ بھی کرے تو حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
12 دن کا ایک دن بھی کرے تو ٹھیک ہے، تو ایک دن کرے یا پورا مہینہ کرے دونوں درست ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو وقف کی جگہ ہیں جیسے مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، تو وہاں عرفن جتنا کیا جا سکتا ہے، تو عرف کے اعتبار سے نص واقف یعنی وقف کرنے والے نے جتنی اجازت دی ہے اسی کے اندر کیا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مسجد کو پورے مہینے کے لیے سجا دیا جائے، کیونکہ مسجدوں کی آمدنی عام طور پر اس انداز میں خرچ نہیں کی جاتی. باقی اپنے گھر کے اوپر جو ہے اگر کوئی لگاتا ہے تو ٹھیک ہے. امیر علیہ السنہ نے بھی ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ میرے گھر کے اوپر تو وہ 12 مہینے ہی وہ لائٹ لگی ہوئی ہے، اور جب بھی ملاقات کے لیے آتے تو لائٹ چلا ہی دیتے ہیں، تو وہ میلاد شریف کی لائٹ ہے، پورا سال ہی چل رہی ہے،
نیت کر
لی، اس کے اندر حرج نہیں ہے. اگر کوئی 12 مہینے کرے تو بھی درست ہے، پورا مہینہ کرے تو بھی درست ہے.
ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا. مفتی صاحب، انبیاء کرام کے اوصاف کا بیان آپ نے فرمایا، بنیادی طور پر آپ نے بیان فرمایا کہ صبر اور حلم یہ دو ایسے اوصاف ہیں جو انبیاء کرام میں پائے جاتے ہیں، جن کا تذکرہ ملتا ہے نیکی کی دعوت دینے کے اعتبار سے. اس کے علاوہ بھی کچھ بنیادی خصوصیات کا اگر ذکر ہو جائے تو انشاءاللہ مزید معلومات کا باعث ہوگا.
بہت ساری جیسے اس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اسی تجلیل یقین کے اندر بیان فرمایا ہے کہ عاجزی اور توازو یہ بھی ایک بنیادی وصف ہے.
صحیح.
کیونکہ عاجزی جو ہے یہ لوگوں کو قریب لاتی ہے،
بے شک
عاجزی کرنے والے سے لوگ دور نہیں بھاگتے.
صحیح.
تو اسی لیے قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جو مومن آپ کی پیروی کرنے والے ہیں آپ ان کے لیے اپنے بازو بچھا دیں. صحیح. یعنی آجزی کے بازو ان کے لیے بچھا دیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہی تھا, یعنی آپ کی آجزی جو صحابہ کرام کے ساتھ تھی وہ ایسی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ان کے درمیان تشریف فرمانا بھی آپ کی آجزی,
بے شک.
یعنی جو نبیوں کے جو ہے وہ سروں سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں, وہ اگر اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے.
اور صحابہ کرام آنے والا پہچان ہی نہ پائے بعض وقت.
اور صحابہ کرام نے یہ بیان بھی فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے ہم بیٹھے ہوتے تھے, اسی طرح سرکار بھی بیٹھ جاتے. اور پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ آنے والے کو جب معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, پھر صحابہ کرام نے ایک مختص کر دیا تھا تاکہ آنے والوں کو آسانی ہو جائے. اچھا, اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عاجزی کے اور واقعات ہیں, یعنی ایک نہیں ہے بیسیوں واقعات ہیں, اور پھر صحابہ کرام کا جو کھچاؤ اور جو کشش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھی, ان کے اندر ان اوصاف مبارکہ کا بھی بہت سارا دخل ہے. جیسے مسجد نبوی شریف کی جب تعمیر ہوئی, اس تعمیر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس آپ نے حصہ لیا, یعنی اس کی اینٹیں اٹھانے کے اندر اور اس کا جو ہے وہ مٹی اٹھانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی. حالانکہ صحابہ کرام عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم غلام حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, ہم یہ کریں گے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر کے اندر شامل. اسی طرح جب خندق کھودی گئی, خندق کھودنے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ کرام سے زیادہ کام کر رہے تھے, آپ نے دیگر سے زیادہ کام فرمایا. اسی طرح ایک سفر کے اندر جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک سفر کے اندر کسی جگہ قیام ہوا تو صحابہ کرام نے کہا کھانے کا انتظام کرتے ہیں, تو سب نے اپنے اپنے ذمے کام لے لیے, تو سرکار نے فرمایا کہ پھر جنگل سے لکڑیاں میں لے آتا ہوں. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ لکڑیاں لے کے آئیں گے؟ تو فرمایا کہ میں بھی, مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے, مجھے بھی ثواب چاہیے. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی. اچھا, اسی طرح جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ آپ نے فتح فرمایا, تو اب آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر موجود ہے,
بے شک,
اور سامنے آپ کو ستانے والے تنگ کرنے والے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر تشریف فرمائے, مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں, لیکن داخلے کے وقت آپ کا انداز وہ نہیں ہے جو عام طور پر فاتحین کا ہوتا ہے کہ وہ اکڑ کے بیٹھتے ہیں, وہ سر اٹھا کر جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ گھور کر لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ ان سے ڈر رہے کانپ رہے, ایسا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ مبارک سر اقدس پر پہنا ہوا ہے, اونٹنی پر تشریف فرما, اور عاجزی کے ساتھ اپنا سر اقدس اتنا جھکایا ہوا ہے کہ سر اقدس اونٹنی کے کوہان کے ساتھ مسور ہے, کیونکہ اس میں وہ فاتحانہ انداز نہیں ہے, اس میں عاجزی والا انداز. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے مقدس شہر کے اندر یہ جا رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہے, تو دنیا والوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ فتح کے بعد بھی فتح کا نشہ اور غرور نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہونی چاہیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عاجزی کا وہ مقام اور وہ جگہ کہ جہاں پر آدمی کو اپنی ساری پرانی باتیں یاد آتی ہیں, اپنی تکلیفیں, ایذائیں, دکھ دینا, پریشان کرنا, نکال دینا, یہ ساری باتیں یاد آتی ہیں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر اقدس جھکائے ہوئے ہیں, عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو یہ عاجزی جو ہے یہ ایک بڑا پیارا, بڑا مبارک وصف ہے جو نبوت کے امور سر انجام دینے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے.
سبحان اللہ, کیا بات ہے, کس کس وصف کا تذکرہ کیا جائے, کس کس شان کا بیان کیا جائے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ کے کس کس پہلو کا بیان کیا جائے. واقعی ایسے اوصاف ہیں, ایسی صفات ہیں, اور سیرت کے اتنے بکثرت پہلو ہیں کہ جس پہلو کی طرف بھی نظر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نظر آتا ہے, فضل نظر آتا ہے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی فضیلت, برتری, اور یہ اوصاف حمیدہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. وقت جو ہے ہمارے سلسلے کا اختتام کو پہنچا. مفتی صاحب, کئی سوالات جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں, انشاءاللہ عزوجل اس کو پھر ہم نیکسٹ کسی سلسلے میں شامل کریں گے, ورنہ بڑے ہی جامع سوالات ہیں, تو انشاءاللہ عزوجل بقیہ سوالات کو بھی شامل کریں گے. آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنی نیتوں کو حاضر کر لیتے ہیں, اور اس نیت کے ساتھ اپنے سلسلے کو ہم اختتام کی جانب بڑھاتے ہیں کہ یا اللہ عزوجل, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم نعمت جو تو نے ہمیں عطا فرمائی, آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور بالخصوص جو نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے گفتگو ہوئی, آج زمانے کے اندر اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، ہر عقل مند آدمی اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے۔ تو اے کاش کہ ہم نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، ہم خود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنے والے بن جائیں۔ اور یہی مدنی مقصد کے دو حصے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، تمام ناظرین کے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن۔ کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن۔ عرب کے چاند صدقے، کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ عرب کے چاند صدقے، کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔